بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قلب غافل قنديل نيست قلقارو رست، یعنی جو دل اللہ تعالی سے غافل ہے وہ دوسروں کی روشنی اور رہنمائی نہیں کر سکتا، یعنی وہ چراغ اور روشنی نہیں ہے، چونکہ چراغ اور روشنی دوسروں کی رہنمائی کرتی ہے اور راہ گزر مسافرین کے لیے راستے کو دکھاتی ہے اور راستے کے پیچ و خم نشیب و فراز کو واضح کرتی ہے اور راستہ چلنے میں مدد دیتی ہے. لیکن وہ دل جو اللہ تعالی سے غافل ہے، جس میں غیر اللہ کی محبت ہے، وہ دل کسی اور کی رہنمائی نہیں کر سکتا. ارمی فرماتے کہ ایسا دل کیا ہے کہ یہ بول قارورست ہے، کہ جس طرح سے میرے مرشد نے عجیب ایک مثال دی، فرمایا کہ دیکھو ایک شیشی ہے 20 روپے کی، اس شیشی میں پیشاب ڈال دیا، اب اس کی قیمت 20 روپے بھی نہ رہی، اور اس میں اگر پانی ڈال دیا تو 3 شیشیاں لی، ایک میں پیشاب ڈالا، اس کی قیمت 20 روپے بھی نہیں ہے، دوسری شیشی کے اندر پانی ڈالا، اس کی قیمت 20 روپے ہے، پانی کی کوئی قیمت نہیں. ہاں نیسلے کا پانی ہو تو کیا بات ہے. اور ایک شیشی کے اندر 50,000 روپے تولے والا عود کا عطر ڈال دیا، اب اس کی قیمت کیا ہو گئی؟ 50,000 روپے. فرمایا شیشی سے قیمت لگتی. حضرت والا فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ دل جس کے اندر پیشاب پخانے کی غلاظت اور گندگیاں بھری ہوئی ہیں اور لیلاؤں کی محبت، یہ دنیا چونکہ فانی اور مردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الدنیا جیفتن، یہ دنیا مردار ہے باعتبار مستقبل کے بھی، اور اس اعتبار سے بھی مردار ہے کہ جو دنیا کی طلب میں لگتا ہے، دنیا کی کوشش میں لگتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر انجام بھی اس کا مردہ ہے، مردار ہے وہ بھی. فرمائے کہ وطالبوہا کلاب، کہ اس مردار دنیا کے جو طلبگار ہیں وہ کتے ہیں، کیونکہ غلاظت اور گندگی پہ جاتا ہے نا، مردے پر جاتا ہے، وہ لاش کو کھاتا ہے، تو اس دنیا کے جو طلبگار ہیں وہ کتے ہیں. لہذا جس دل کے اندر غیر اللہ کی محبت اور دنیا کی طلب اور محبت ہے اور ان لڑکوں کی، فلموں کی، عورتوں کی، تو نتیجہ کیا ہے کہ معرومی فرما رہے ہیں کہ میرے مرشد سمجھا رہے ہیں کہ وہ چراغ اور روشنی نہیں ہے. یا ایسا صوفی عابد کہ جو عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن اس عبادت سے اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، عزت اور طلب ملے، گویا کہ عالم یہ ہوا کہ یہ ظالم روشنی سے اندھیرے جا رہا ہے، اللہ تعالی سے غیر اللہ کو مانگ رہا ہے کہ عبادت اور ذکر تلاوت سب ہے لیکن دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ واہ واہ کریں کہ کتنا عبادت گزار ہے اور کتنا نیک ہے، کیسا حافظ ہے، کیسا عالم ہے، کیسا مقرر ہے. تو اس نے بھی در حقیقت یہ بھی بول قارورست ہے، یعنی بول پیشاب کو کہتے ہیں قارورا وہ پخانا، تو اس کی جو شیشی ہے، اس کا جو ظرف ہے، اس نے اپنے اس ظرف کے اندر غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے گویا پیشاب پخانا بھرا ہوا ہے، یہ اس کا دل ہے. لہذا جس دل میں پیشاب پخانا کی غلاظت اور گندگی ہے وہ کسی کی کیا رہنمائی کرے گا. جو اندھیرے ہیں، اندھیرے رہنمائی کے لیے نہیں ہوتے، رہنمائی کے لیے روشنی ہوتی. اب معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اور فرمائے کہ جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق خاص ہے، فرمایا پھر یہ دل جو ہے جس میں اللہ کی محبت کے چراغ روشن ہے، پھر بجھے ہوئے جو چراغ ہیں، جو مردہ دل ہیں، ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر وہ بھی زندہ دل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے دل کو بھی حقیقی حیات یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور جینا پھر اللہ تعالیٰ. ایک زمانہ ایسا آتا ہے دوا میں ذکر اور التزام ہے صحبت اہل اللہ, اللہ والوں کی صحبت میں التزام سے رہنا اور ذکر پر دوام کرنا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر مستقیم رہنا, گناہ سے بچنے کا ہمت اور مجاہدہ اور تکلیف اٹھانا. میرے دوستوں, پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نسبت مع اللہ, تعلق مع اللہ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں. اب اس کا ایمان, اس کا یقین اور اس کا نور کامل ہو جاتا ہے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے. وہی جو اللہ سے غافل تھا, اللہ والوں سے قلب لگا کر آج یہی عالم ہوا کہ یہی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بن رہا ہے. مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آز زجاجے کون دارد نور جان, کیا وہ شیشی کے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور نہیں ہے, یعنی جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق نہیں ہے وہ نور جان, یعنی وہ جس کے دل میں اللہ نہیں ہے تو کیا ہے وہ؟ بولے قارون قندیل اشمخان, اس کو قندیل مت بولو, وہ تو پیشاب پخانے کی کھایا. حضرت فرماتے ہیں کیا ہم نے اپنی زندگی بنائی ہے کہ رات کو کھایا صبح کو لیٹرین میں جمع کر دیا, یہ زندگی سارا دن اس چیز کی فکر ہے کہ بس رات ہے تو یہ فکر ہے کہ صبح ناشتہ کیا کرنا ہے, ناشتہ کر لیا تو یہ فکر ہے کھانا کیا کھانا ہے, کھانا آیا ہے یہ فکر ہے کہ رات میں کیا کھانا ہے. ابھی اسے پلاننگ, آگے کی پلاننگ پہلے سے ہو رہی ہے, اسی میں اب سارا وقت اسی چیز میں لگ رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا. آ میرے مرشد, میرے شیخ نے, حضرت نے مجھ کو خود فرمایا کہ حبیب اللہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھانا. سبحان اللہ, یہ قاعدہ فرما دیا کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھانا, اور کھانا جو مل جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھ کر کھا لینا, یہ نہیں کہ یوں ایسا فلاں ایسا. تو فرمائے اس سے کیا ہوگا, اس سے فکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے, تاکہ ہر وقت اس فکر میں نہ رہو. ہر وقت فرمائے کہ دیکھو تم جب دنیا میں آئے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق مقرر کر دیا, وہ تمہیں مل کے رہے گا. اگر تم اس کی طلب میں وقت لگاؤ گے تو اپنے وقت کو برباد کرو گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تم اس کی فکر اور سوچ میں رہو گے کہ بس مجھے مل جائے, اور میں وہ تو ملے گا. طلب تم کرو گے, اس طلب تھوڑی سی طلب سے بھی وہ تمہیں مل جائے گا, لیکن زیادہ وقت یہ کہا کرو کہ رزق جو عطا فرمانے والا ہے, رزاق ہے, وہ رزاق کو راضی اور خوش کر لو تو تھوڑی محنت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ زیادہ عطا فرما دیں گے, اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور جو آخرت میں جو کرنسی کام آنے والی ہے اس کرنسی کو کمانے میں لگا دو. حضرت فرماتے کہ جس انسان نے اپنی اصلاح کسی اللہ والے سے کرا کر دل میں نور حق نہ حاصل کیا, وہ دل خدا نہ آشنا خالی از نور حق, یعنی وہ خدا نہ آشنا یعنی اللہ تعالیٰ سے محروم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور سے خالی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قارورے کی شیشی ہے, قندیل کہلانے کا مستحق نہیں ہے, یہ پیشاب اور پخانے کی شیشی ہے, اس کو روشنی اور چراغ نہیں بول سکتے. فرماتے کہ دانش نور از درجانے رجال, نیز دفتر نیز راہ قیل و قال. فرماتے اللہ والوں کی جان اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص کی برکت سے نورانی فہم اور عقل سے مشرف ہوتی ہے اور منور ہوتی ہے. جب بندہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے تعلق, اس کی صحبت کی برکت سے اس کے قلب میں نور کے روشنی ہو جاتی ہے, اور عقل میں بھی وہ نور آتا ہے, دل میں نور آ جاتا ہے, اور یہ نور فہم مطالعہ کتب اور بحث و مباحثہ سے نصیب نہیں ہوتا. یہ جو نور ہے, ایک ہے دین, ایک ہے علم, ایک ہے دین, ایک ہے فہم دین, اس میں بڑا فرق ہے. دیکھیں نا, کتنے لوگوں کے پاس گاڑی تو ہے چلانا نہیں جانتے, یا گاڑی چلاتے تو ہیں, ان کے پاس اگر 40 کی رفتار سے بھی گاڑی چلا رہے ہو تو بندہ کلمہ شریف پڑھتا ہے, اور بازے ہیں 100-120 پر بھی گاڑی چلا رہے, لیکن آپ دیکھیں اس کا لگتا ہی نہیں کہ چل رہی ہے. کیوں؟ وہ ایک ہے, وہ ایک ایک گاڑی کی وہ کہتے ہیں سینس, روڈ سینس, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے روڈ سینس, یعنی جب آپ نے گاڑی سڑک پر نکالی تو روڈ کی مزاج کو سمجھنا ہے, کون کیسے کیا آ رہا ہے, اس کے حساب سے اپنے ساتھ بیٹھنے والے پیسنجر اور مسافر کو ایسا اعتماد فراہم کرنا ہے کہ اس کو ڈر نہ لگے. اور بات ہے خالی سڑک بھی ہو تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے, یا اللہ پتہ نہیں کہاں مار دے گا. بھرت نے اپنی سہیلی سے شکایت کی, سمجھ میں نہیں آتا جب میں گاڑی چلاتی ہوں, روڈ جو ہے وہ درخت جو ہے وہ فٹ پاتھ سے اکھڑ کر روڈ پر کیسے آ جاتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب ایسے ڈرائیونگ کے ٹیسٹ دینے کے لیے گئے, تو ٹیسٹ دے کر واپس آئے تو ایک دو دن بعد ملاقات ہوئی. اگلے دن ملاقات ہوئی, اپنے ایک دوست سے پوچھا, یار تم ٹیسٹ دینا تھا وہ کیا ہوا تمہارا نتیجے کا؟ اس نے کہا یار وہ میرا ممتحن ہوش میں تو آ جائے پھر پتا چلے گا میرے نتیجے کا کیا ہوا. تو میرے پیارے دوستو, یہ جو نور فہم ہے یہ چیز ہی کچھ اور ہے. یعنی دین کی بات نقل کر دینا یہ کمال نہیں ہے, یہ کمال نہیں ہے. اس کو کس موقع پر کیسے استعمال کرنا ہے یہ کمال ہے. اسی یہ چیز یعنی فہم میں یہ جو نور پیدا ہوتا ہے یہ صحبتوں سے پیدا ہوتا ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ دین کو استعمال کیسے کرنا ہے. اور یہ چیز مطالعہ کتب اور بحث و مباحثہ سے ہرگز حاصل نہیں ہوتی. آگے فرماتے ہیں, با چنا رحمت کے دار شاہ ہوش, بے ضرورت است گویت نفس کش. فرماتے ہیں اگر نور مذکور محض مطالعہ کتب سے کتابیں پڑھنے سے حاصل ہو جاتا تو وہ شاہ جہاں اور سلطان العقول باوجود اس قدر رحمت واسعہ کے نفس کشی یعنی مجاہدے کا حکم کیوں فرماتے؟ اگر یہی چیز صرف کتابیں پڑھنے سے مل جاتی, حلوہ کھانے سے مل جاتی تو میرے مرشد فرماتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ جو شاہ جہاں ہے, ہماری جانوں کا شاہ ہے اور سلطان العقول ہے, تمام عقلوں کا خالق العقول بھی ہے, سلطان العقول بھی ہے, عقل کا پیدا فرمانے والا, مجاہدوں کو ضروری کیوں قرار دیتے ہیں جبکہ بغیر اس کے اگر محنت سے مل جاتا ہے؟ کیوں؟ میرے مرشد نے فرمایا اس کے اندر ایک راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے مجاہدے کو جو رکھ دیا, فرمایا اس کے اندر ایک راز یہ بھی ہے تاکہ مخلص اور غیر مخلص کا فرق بھی پتہ چل جائے. کہ صاحب اس لیے جب کیا ہوا کہ جب احد کے اندر غزوہ احد میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی تو جو منافقین تھے وہ ہل گئے. انہیں کہا یار یہ وہ پارٹی تھی جس نے بدر کے موقع پر 313 صحابہ نے وہ بھی نہتے یعنی ہتھیار نہیں جن کے پاس, انہوں نے 1000 کافروں پر جو ان سے 3 گنا بھاری اور ساز و سامان سے لیس ان کو شکست دے دی. تو اس وقت ان کے ذہن میں آیا کہ یار یہ پارٹی بڑی زبردست ہے. اور جب احد کا موقع آیا تو احد کے موقع پر جو ظاہری شکست ہوئی, میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں ان کے اور اسباب تھے, ان اسباب میں سے ایک یہ سبب بھی تھا کہ فرمایا ایک تو یہ کہ شہیدوں کا کوٹا بنانا تھا کہ پتا چلے شہادت کا جو ایک ہے من النبیین و صدیقین و شہداء, شہداء کا کوٹا بھی تو بنانا تھا, ایک سبب تو یہ. اور پھر ایک سبب یہ ہوا کہ وہ جو منافقین تھے انہوں نے کہا یار یہ پارٹی بڑی اچھی ہے ہم ہمیشہ اسی کے ساتھ رہیں گے, ان منافقین کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو خطرناک کھیل بھی ہوتا ہے یہاں پر, یہاں تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور یہ جو جان کی محبت ہے نا یہ بڑی بھاری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب فرمایا, فرماتے کل یا ایھا الذین ہادو, یہودیوں سے خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے فرما دیے کہ ان زعنتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, کہ اگر تم اس چیز کا تم کو زوم ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تمام انسانوں میں, اور یہ نشہ آج بھی یہودیوں میں ہے, آج بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے افضل ترین قوم یہودیوں کی ہے, وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, عیسائیوں کو الو بنا کر انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. وہ کیا کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں, لہذا ان کو دشمنی کا ہوا دکھا کے اپنے ساتھ ملا لیا, یہ ہے. ورنہ عیسائی تو یہودیوں کو اتنا پیٹا اتنا مارا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے, عیسائی تو یہودیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے, لیکن انہوں نے کیا ایسی چال بازی کی چکر بازی کی کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو ایسا سزباز دکھایا کہ دیکھو یہ مسلمان دشمن ہے تمہارے, تو ان کو مسلمان دشمنی دکھا کر اپنے ساتھ کر لیا, ایسے ڈرامہ کھیلا. تو اب یہ یہودیوں کا خناس دماغ میں یہ ہے کہ دنیا میں جو افضل ترین قوم ہے وہ ہم ہیں, لہٰذا آج بھی یہی کہتے ہیں, آج تک ان کو یہ نشہ ہے, لہٰذا اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تو انہوں نے کہا کیا چونکہ یہ زوم پرانا تھا اور اب تک ہے, تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اگر تمہیں کوئی یہ زوم ہے, تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے اللہ تعالی کے ولی اور دوست ہیں تمام انسانوں کو چھوڑ کر, یہ زوم ہے, تو کیا کرو؟ سبحان اللہ، عجیب تھرمامیٹر دیا. فرمایا فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ موت لے لو، موت مر جاؤ نہیں فرمایا کہ مر جاؤ، بلکہ یہ فرمایا موت کی تمنا کرو. سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے. پتہ یہ چلا یہ یہودی اتنے بزدل، اتنے جو ہے خوف زدہ ہیں موت سے کہ موت کی تمنا بھی نہیں کرتے. عجیب بات ہے. یعنی مسلمان کا تو عالم یہ ہے. وہ عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ تو مکن تحدید مسکشتن کے من، تو مجھے مرنے سے لڑنے سے میں ڈرا کہ میں تشنے زارم بخون خیشتن، میں تو اپنے خون کا خود پیاسا ہوں. یہاں تمنا کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو تمنا سے آگے بڑھ کر بات ہو رہی ہے. اور یہودیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو اگر وہ ہے زوم کہ تم جو ہے اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو. مانگنے کو نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ مر جاؤ جا کر. ہوتا ہی کہ بھائی مر جاؤ جا کر تو ہم تمہیں مانیں گے وہ دوست. نہیں، سب یہ کام کرو کہ موت کی تمنا کرو. ان سے ان سب ڈر لگتا ہے. اور یہی صفت منافقین میں، کیونکہ موت ہی تو وہ چیز ہے کہ جو بڑے بڑے کا دل دہلا دے دیتی ہے کہ ہائے ہماری ساری مستیاں سب ختم. اور وجہ بھی ہے کہ جوتے کھانے نا ہم نے جا کر، اس لیے تو ڈر لگتا ہے. ایک انسان کو معلوم ہے کہ بریانی ملے گی، خوشی خوشی جائے گا. اور جب ہمارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے گھٹنوں پر قلم عفو پھیر دیں گے تو بندہ کیوں نہ خوش خوش جائے گا اور مست ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسا نہیں ہے، لہذا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کس منہ سے آگے جائیں گے. یہ یہودیوں پر ہے، یہ منافقین پر تھا. تو لہذا غزوہ احد کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان کو کہا کہ بھائی مرنا پڑے گا، یہاں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بالکل، یہ پارٹی ایسی ہے کبھی بھی مروا دے گی. نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین نے کہا چلا ادھر ادھر بھی کر چل پڑو. تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ اس لیے رکھا، کیوں؟ مخلص اور غیر مخلص کا فرق پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا، دوست کون ہوتا ہے؟ جب تک وہاں پاس مال ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، ارے یار آؤ یار کہیں. لیکن جہاں پر غم آیا، پریشانی آئی، مصیبت آئی اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑی اور اس کے پاس وہ چیز مہیا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ ہمارا دوست ہے بھی کہ نہیں. اس لیے کہتے ہیں دوست وہ نہیں ہوتا جو روزانہ ملاقات کرنے والے کو جس کو کہیں یار دوست نہیں، دوست وہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے پانچ سال اس سے ملاقات بھی نہ ہو، لیکن جب ملاقات ہوگی وہ آپ کے ساتھ مخلص اور خلوص والا رہے گا، تہے دل سے ملے گا، وہ دوست ہوتا ہے. آپ نے اس کو ایک فون کھڑکایا کہ یار یہ کرنا ہے، ہاں حاضر ہے، وہ دوست ہوتا ہے. اس لیے کہا یہ جو روزانہ ملنے والا ہے اس کو دوست نہیں بولتے. لہذا مخلص اخلاص کے لیے اللہ نے مجاہدہ رکھ دیا کہ اس مجاہدے سے پتہ چل جائے گا کہ جناب کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں. لہذا اخلاص کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ مجاہدہ برداشت کرے گا، جس کو کیا کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یعنی جب حلوا اور کی باری آئی، جناب آؤ، او جی چلو یار بہت اچھا. اور جہاں جو ہے، اس لیے کہا شیخ کے بھی اخلاص کا یہی ہے کہ جہاں شیخ نے چائے شائے پلائی، ہمارا شیخ تو بہت اللہ والے بڑے اچھے ہیں، اور جہاں شیخ نے ڈانٹ لگائی اور کہا نالائق تم نے یہ حرکت کیوں کی اور یہ سب پوچھ گچھ کی، ارے بھائی دیکھو کیا اخلاق ہے، چھوڑو یار آگے چلو کہیں اور، یہ بھی کوئی ہے بتاؤ، ڈانٹ رہے میری عزت نفس کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا. تو اخلاص، یہ مجاہدہ، یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک چیز وہ ہے کہ جس سے مخلص اور غیر مخلص الگ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں مجاہدے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سونے کو آگ میں ڈالنا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو مخلص ہوگا وہ الگ ہو جائے گا، یعنی سونا خالص ہو جائے گا اور میل کچیل الگ ہو جائے گا. مجاہدے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو دل سے غیر اللہ مٹتے ہیں اور دل میں اخلاص اور اللہ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے. وآخر الدعوان.